الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوز به سواک عند حلول الحادث الاممی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم واجب الاحترام معززین حضرات گزشتہ درس میں کفار کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے دردناک کفار دردناک عذاب کفار کے لیے اور ذلت کا عذاب کفار کے لیے آج کے درس میں اللہ تعالی مومنین کی شان بیان فرماتا ہے اور ان کا ذکر فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے اہل مکہ پر ہجرت فرض تھی، مکہ مکرمہ میں رہنا لوگوں کا ناجائز تھا اور ان کے لیے لازمی تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ یا حبشہ یا کسی امن والی جگہ پر چلے جائیں. جب صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہجرت فرمائی، جس کا پہلے تھوڑا ذکر ہو چکا ہے کہ کفار نے صحابہ سے مال چھین لیے، صحابہ جب ہجرت کر کے نکلے تو کچھ کمزور ہونے کی وجہ سے، سفر کی صحبت سے، بیماری کی وجہ سے، حبشہ جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے یا وہاں رہتے ہوئے یا مدینہ منورہ جاتے ہوئے فوت ہو گئے، اور کئیوں کو کفار نے شہید کر دیا. اللہ تعالی جل شانہ نے ان کی شان میں یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے، والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ثم قتلوا، پھر وہ جس طرح بھی شہید کر دیے گئے، ظلمن ان کو شہید کر دیا گیا یا کفار سے لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، او ماتو، یا ان کو تبھی موت آ گئی ہجرت کے دوران. اللہ فرماتا ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ضرور انہیں اچھی روزی عطا فرمائے گا. دونوں کو، جو طبی موت مرے یا جو شہید ہو گئے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، ضرور انہیں اللہ ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علم اور حلم والا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ علم والا ہے اور حلم والا ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا اس کا درجہ بہت بلند ہے، اور جو طبی موت مر گیا اس کا درجہ اتنا بلند نہیں ہے. اللہ تعالی جل شانہ نے اس شبہ کو اس آیت کریمہ میں دور فرما دیا، فرمایا چاہے وہ کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے یا ہجرت کرتے ہوئے وہ تبھی موت مر جائے، وہ تبھی موت مرنے والا شہید سے درجے میں کم نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے رستے میں مرا ہے جو شہید ہوا ہے، اور یہ بھی اللہ کے رستے میں مرا ہے جو ہجرت کرتے ہوئے رستے میں مر گیا. اس پر ایک حدیث حضرت فضالہ بن عبید اللہ انصاری صحابی کی، ایک دفعہ ان کے پاس دو جنازے آئے، ایک جنازہ اس کا جو ہجرت کے دوران طبی موت مر گیا، اور ایک جنازہ اس صحابی کا جو شہادت کی موت مرا جس کو کفار نے شہید کر دیا. حضرت فضالہ بن عبید اللہ نے پہلے جنازہ اس کا پڑھایا جو طبی موت مرا. جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو لحد میں اتارا, کافی دیر اس کی قبر پر کھڑے رہے, بڑے اطمینان سے دعا کی, اس کو دفن کیا, پھر متوجہ ہوئے اور اس آدمی کا جنازہ پڑھایا جو شہید ہوا تھا, پھر اس کو دفن کیا. تو لوگوں نے عرض کیا, حضرت یہ شہید ہے, اس کے جنازے میں لوگ دیکھو کیسے کشاں کشاں کھینچے کھینچے آئے, کیونکہ یہ شہید ہے, اس کو کفار نے شہید کیا, اس کے جنازے میں زیادہ آدمی شامل ہوئے, اور جو طبی موت مرا اس کے جنازے میں تھوڑے آدمی شامل ہوئے تھے. آپ نے اس کا پہلے جنازہ پڑھایا, اس کی قبر پر بڑی دیر کھڑے رہے, اور اس شہید کا جنازہ بعد میں پڑھایا. تو حضرت فضالہ بن عبید اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر ہیں, جس کو تم طبی موت والا سمجھ رہے ہو وہ بھی شہید ہے, اور جس نے شہادت پائی ہے قتل ہونے کی صورت میں وہ بھی شہید ہے, اور دونوں جو ہیں دونوں کو شہادت کا درجہ برابر ملا ہے, اور دونوں کی موت جہاد فی سبیل اللہ میں واقع ہوئی ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقاً حسنا. یہ قتل کی کر ہونے والا اور تبھی موت مرنے والا, ان دونوں کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو رزق حسن اچھا رزق عطا فرمائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے, اللہ بہترین رزاق ہے. تو اللہ تعالی بھی روزی دینے والا ہے, اور بندے بھی رزق دیتے ہیں بندوں کو. تو اللہ کے رزق دینے میں اور بندے کے رزق دینے میں نو طرح کا فرق علماء نے لکھا ہے. بندہ بندے کو رزق لے کر دیتا ہے, اور اللہ تعالی رزق بنا کر اپنے بندے کو دیتا ہے. مثلا آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں, اور وہ آپ کا وسیلہ ہے آپ کے رزق کا, تو آپ کو رزق پرووائڈ کرتا ہے وہ بندہ جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں. تو بندہ بندے سے رزق لیتا ہے, یہ مجازی رزق دینے والا ہے جو بظاہر آپ کے رزق کا اور آپ کے گزر اوقات کا سبب ہے, لیکن جب اللہ دیتا ہے تو اللہ تعالی کسی کو جب رزق دیتا ہے تو رزق بنا کر دیتا ہے, اس لیے اللہ خیر الرازقین ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ بندہ جب تقسیم کرتا ہے تو پہلے اپنوں کو دیتا ہے, کہتا ہے کہ جی میرا بانجا ہے, میرا بھتیجا ہے, میرا بیٹا ہے, پہلے اس کی جاب لگنی چاہیے, پہلے ان کو کس جگہ اڑاؤ, پھر بعد والوں کو دیکھیں گے. یہ بندے اور اللہ کے رزق میں فرق ہے. بندہ پہلے اپنوں کا خیال رکھتا ہے, اگر رکھے تو, آج کل تو اپنوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا نا, اگر رکھے تو بندہ پہلے سوچتا ہے, مہربانی فرمائے تو پہلے اپنوں کا خیال رکھتا, اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسروں کو دیتا ہے. لیکن اللہ تعالی جل شانہ کی مخلوق میں دیکھو, اللہ کافر کو بھی رزق دیتا ہے, مومن کو بھی دیتا ہے, چونکہ اس نے پیدا فرمایا ہے اس لیے وہ رزق سب کو دیتا ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ بندہ ظاہری رزق دیتا ہے, اور اللہ تعالی ظاہری رزق بھی دیتا ہے, باطنی رزق بھی دیتا ہے. بندہ ظاہری رزق دیتا ہے کہ مثلا کسی کے گھر پتہ چلے بھی اس پہ فوڈ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، وہ ہوٹل والے کو آرڈر دے گا بھئی اس کے گھر میں اتنے آدمی کا کھانا بھیج دے، کسی کو کوئی چیک دے دے گا، کسی کو جاب دے دے گا، کسی کو مزدوری دے دے گا تاکہ اس کا گزر اوقات ہوتا رہے. یہ ظاہری رزق ہے. رب تعالیٰ یہ ظاہری رزق بھی دیتا ہے. ہر آدمی پیٹ بھر کر سوتا ہے، کھاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی وسیلہ رب تعالیٰ بنا دیتا ہے، یہ ظاہری رزق ہے. اور باطنی رزق بھی دیتا ہے. باطنی رزق کون سا ہے؟ جو ابھی آپ لے رہے ہو، یہ باطنی رزق ہے. جب آپ قرآن سنتے ہو یہ آپ کا باطنی رزق ہے. جو آپ نماز پڑھتے ہو یہ آپ کا باطنی رزق ہے. جو آپ تسبیح پڑھتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، یہ آپ کا باطنی رزق ہے جو اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہے. یہ بندہ بندے کو نہیں دیتا، یہ رب تعالیٰ اپنے بندے کو باطنی رزق عطا فرماتا ہے، جس سے آپ کی باطنی ترقی ہوتی ہے، آپ کا دل روشن ہوتا ہے، آپ کے اخلاق سنورتے ہیں، آپ کی جو قلبی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، غصہ، غیبت، گلہ، یہ دور ہوتے ہیں. تو رب تعالیٰ ظاہری رزق بھی دیتا ہے اور باطنی رزق بھی دیتا ہے. اور اللہ تعالی کے رزق میں جو ہے اس کے کلمات میں، اس کے کلام میں بڑی برکت ہے. مجھے پیر صاحب پگارا کے جو تھے ایک بزرگ، ان کے آبا و اجداد میں سے، باپ دادوں میں سے، ان کا میں دیکھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندے کا ایک سانس جو اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے وہ پوری مخلوق کی عبادت سے افضل ہے. ایک سانس، ایک سانس پوری مخلوق کی عبادت سے افضل ہے. اور غالباً آپ نے مولانا روم کا یہ شعر سنا ہوگا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک سیکنڈ، ایک لحظہ، ایک مومنٹ کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ جانا، یہ سو سال کی اس عبادت سے جس میں ریاکاری نہ ہو، اس سے یہ ایک لحظہ ایک ولی کی صحبت میں بیٹھنا افضل ہے. ہاں جی، تو پیر صاحب کے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک سانس کسی نیک صالح اللہ کے بندے کا وہ پوری مخلوق کی عبادت سے افضل ہے. اور وہ سانس جو ہے اللہ کے ولی کا، کیونکہ ایک جگہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، تین طرح کی مخلوق آئے گی. رب تعالی جب مخلوق کو اپنا دیدار کرائے گا، تو جب بندے اللہ کا دیدار کریں گے تو ایک جماعت اللہ کے بندوں میں سے ایسی ہوگی جو رب تعالی کو پہچان لے گی، پہچان لے گی اور سجدے میں گر جائے گی. یہ جماعت عارفین کی ہوگی. عارف باللہ، جو اللہ کو پہچاننے والا. چونکہ دنیا میں جب وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو جب اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اللہ تعالی کو پہچانتے تھے، اس کی نعمتوں کو پہچانتے تھے، رب تعالی کی ذات اور صفات کو پہچانتے تھے، تو جب اللہ کا دیدار کریں گے تو فوراً سجدے میں گر جائیں گے. دوسری جماعت ایسی ہوگی جس میں عالم، زاہد، عابد، نیک بندے اور عام مسلمان ہوں گے. یہ رب کا دیدار کریں گے لیکن سجدے میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ رب کو وہ اس طرح نہیں پہچان سکیں گے جیسے عارف باللہ پہچانتے تھے. جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے 17 رکعتیں کسی نہ کسی طرح سے گلے سے اتارنی ہے آج عشاء کی، یہ پڑھنی ہے، ہماری یہ نماز ہے. وضو کیا، ہاں جی خیال کسی اور طرف ہے، وضو کر لیا، مسجد میں داخل ہوئے، جماعت میں پڑھے، یہ بھی نہیں پتا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں کتنی نہیں ہوئی، امام نے کیا پڑھا ہے، کیا سنا ہے، کیسے نماز پڑھی ہے، یا جیسے ہم درس دے رہے ہیں ایک روٹین چل رہی ہے، لفظوں کی عبارت چل رہی ہے، دل پر اثر نہیں اس کا. تو یہ جو اس طرح کی عبادتیں ہیں نا، قیامت کے دن رب کا دیدار ہوگا، عالم صالح نیک زاہد عابد یہ اللہ کو دیدار کرنے کے باوجود سجدے میں نہیں گریں گے، کیونکہ رب کو نہیں پہچان سکیں گے. ایک اور جماعت ہوگی جنہوں نے دنیا میں ساری زندگی رب سے کچھ نہیں مانگا، جنت بھی نہیں مانگی، اور اپنی تکلیف بھی رب کے سامنے پیش نہیں کی، رب سے کسی قسم کا شکوہ بھی نہیں کیا، رب تعالی جل شانہ سے کوئی رزق نہیں مانگا، مغفرت نہیں مانگی، بس اس کی محبت میں، اس کے عشق میں جو اس کا فرمان ہے اس پر عمل کرتے رہے، اور اس سے کوئی نعمت مانگی نہیں رب سے کہ اے اللہ ہمیں یہ عطا فرما، ہم نے تیری عبادت کی، ہمیں یہ، اس کی رضا پر راضی رہے، جو اس نے بھیجا اس کو قبول کر لیا. جیسے حضرت داؤد تائی جیسے لوگ کہ جنہوں نے، جو اتنے بڑے عالم تھے کہ جب امام محمد اور امام ابو یوسف، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام صاحب کے، ان میں اختلاف ہوتا تو یہ فیصلہ کرتے، حضرت داؤد تائی، اتنا علم تھا آپ کے اندر، اور امام محمد کو زیادہ پسند کرتے تھے بنسبت امام ابو یوسف کے. کیوں؟ حالانکہ امام ابو یوسف امام محمد کے استاد ہیں، لیکن امام محمد کو پسند اس لیے کرتے کہ ان کا سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، جو انہوں نے 999 کتابیں لکھی، امام ابو حنیفہ کے علم کو پھیلایا، کہتے ان کا کام اللہ کی رضا کے لیے، یہ داؤد تائی کہا کرتے تھے. اور قاضی ابو یوسف اگرچہ یہ استاد ہیں امام محمد کے، لیکن کہتے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا. امام صاحب کو عباسی خلیفہ نے کہا کہ تم قاضی بن جاؤ، چیف جسٹس بن جاؤ، انہوں نے کوڑے کھائے، جیل منظور کی، لیکن قاضی نہیں بنے، چیف جسٹس نہیں بنے، عہدہ نہیں لیا، اور امام ابو یوسف نے عہدے کو قبول فرما لیا. تو اس وجہ سے داؤد تائی ان کو پسند نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے اس عہدہ کو لیا ہے جس کو ان کے استاد نے چھوڑا ہے. داؤد تائی ایسے لوگ کہ جب کسی نے کہا حضرت آپ کے کمرے کی چھت جو ہے یہ گرنے والی ہے، آپ اس کمرے سے منہ ہو جائیں کسی اور کمرے میں، فرمایا میں نے 20 سال سے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے کیا پتا کہ چھت گر رہی ہے یا نہیں گر رہی. ایسے لوگ 20 سال تک اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. اور جب ہارون رشید ملنے کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں ظالم کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. ہارون رشید جیسا علماء عباسی خلفاء میں اگر کوئی نیک بادشاہ گزرا ہے تو ہارون رشید گزرا ہے، لیکن ہارون رشید کے بارے میں داؤد تائی کہتے ہیں کہ میں ظالم کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے مجھے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جب قاضی ابو یوسف نے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ دینار ہیں آپ کو دوں، فرمایا میرے والد نے وراثت میں ایک حویلی چھوڑی ہے اور مجھے 20 دینار ملے ہیں، وہ میری زندگی کے لیے کافی ہیں. 20 دینار میں آپ نے کتنے سال گزار دیے؟ کیا کہ ایک درہم جا کر تندور والے کو پیسے دے دیے کہ مجھے روز ایک روٹی دے دیا کر، اور کسی سے کچھ لیا نہیں، کسی سے کچھ مانگا نہیں، کہیں باہر نہیں گئے، اوپر دیکھا نہیں، اتنے بڑے عالم، لیکن حالت یہ کہ روٹی کو پانی میں بھگو کر ڈال دیتے تاکہ وہ جلدی نرم ہو جائے اور اس کو کھا لیتے، کہ اگر میں روٹی کو گرم کروں، اس کو نرم کروں، اس پر گھی لگاؤں اور اتنے اہتمام سے کھاؤں تو اتنی دیر میں میں قرآن کی 50 آیات پڑھ سکتا ہوں. تو اگر میں روٹی کو پانی میں ڈال دوں تو میں اس کو جلدی سے کھا کر اپنی عبادت میں مشغول رہ سکتا ہوں. اگر میں روٹی کو اہتمام سے پکاؤں کھاؤں تو میں قرآن کی 50 آیتیں پڑھ سکتا ہوں. میں وہ کیوں ضائع کروں؟ جو ایسے لوگ ہوں گے جب وہ خدا کا دیدار کریں گے تو سجدے میں گریں گے, رب فرمائے گا جنت میں جاؤ, وہ کہیں گے نہیں ہمیں جنت کی ضرورت نہیں, ہمیں اپنا دیدار کرائے جاؤ, ہم تیرا دیدار کرتے جائیں ہمیں یہی کافی ہے, جنت کی ضرورت نہیں. رب فرمائے گا ان کو زنجیروں, فرشتوں کو حکم دے گا ان کو زنجیروں سے باندھ کر ان کے ہاتھ پیر ان کو اٹھا کر جنت میں جا کر چھوڑا. تو اللہ کی رضا کے لیے اتنے, یہ تیسری جماعت ہوگی. اللہ کے جو اللہ کے ولی ہیں ان کا اگر آپ تصور کریں کہ انہوں نے کتنی عبادت کی ہے اور کتنے وہ اللہ کے نیک بندے تھے, کتنا خدا پر توکل کیا ہے, تو ہم تو ان کے مقابلے میں ہم کیا, ہمیں تو ہم تو اب عبادت کرتے ہوئے بھی, ہمیں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں عبادت کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرماتا ہے, تو فرمایا ان کو بہترین رزق عطا فرماتا ہے, رزق حسن, کیونکہ وہ خیر الرازقین ہے. تو ایک فرق اور جو ہے کہ بندہ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو وہ زیادہ زیادہ یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ اس کو پیدائش سے لے کر قبر کے جانے تک اس کو رزق دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ میں جب آیا ہے وہاں سے لے کر ابد الآباد تک, جنت میں جانے تک یا دوزخ میں جانے تک جو ان کو رزق ملے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک رازق ہے بندے کا. بندہ جب رزق دیتا ہے تو اجرت سے دیتا ہے, اگر کوئی کسی کا کام نہ کرے تو وہ بھی اس کو رزق نہیں دیتا, اور اللہ شفقت سے دیتا ہے. کتنے آدمی ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے, کچھ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, کچھ ویسے کام نہیں کرتے اور کوئی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں, رب تعالیٰ ان کے لیے رزق مہیا فرماتا ہے, رب تعالیٰ شفقت سے دیتا ہے, بندہ اجرت سے دیتا ہے. پھر بندہ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو وہ اپنے نفع کے لیے دیتا ہے کہ یہ آدمی میرے کام کا ہے, یہ میرے کام آئے گا, وہ اس لیے دیتا ہے. رب تعالیٰ بغیر منفیت کے دیتا ہے, اس کے نزدیک کوئی نفع نہیں ہے کہ یہ مجھے میرے کام آئے گا اس لیے میں اس کو رزق دیتا ہوں. بندہ غفلت سے رزق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ حکمت سے دیتا ہے. بندہ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس جو میں اس کو دے رہا ہوں اس سے اس کا نفع ہے یا نقصان ہے, بسا اوقات وہ دیتا ہے اور اس کے لیے وہ نقصان ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو اشرفیاں دیتا ہے, دولت دیتا ہے, وہ جا کر قتل ہو جاتا ہے باہر, اس کو لوٹ لیتا ہے, تو یہ جو اس نے دیا ہے اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس نے باہر جا کر قتل ہو جانا ہے, مر جانا ہے, کس نے لوٹ لینا ہے. تو بندہ رزق دیتا ہے غفلت سے, اللہ تعالیٰ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو وہ حکمت سے دیتا ہے, وہ حکیم ہے. بندہ بندے کو رزق دیتا ہے عارضی دیتا ہے, کوئی جیسے ڈبلیو کا اعتبار نہیں, جاب اور نوکری اور رزق کا بھی کوئی اعتبار نہیں, لیکن جو آدمی اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ تعالیٰ دائمی اس کو رزق دیتا ہے, اس نے پیدا فرمایا ہے وہ ہمیشہ رزق دیتا ہے. بندہ رزق قلیل دیتا ہے اور رب تعالیٰ کثیر رزق دیتا ہے, یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ کہتا ہے کہ تم بڑھاتے جاؤ, میں جو ہے کام زیادہ کر رہا تھا. حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ, وہ پہلے تو سود خور تھے, سود کے پیسے سے اپنا گزارا چلتا تھا, جب توبہ کی, توبہ کرنے کے بعد ایسے عبادت میں مصروف ہوئے کہ سارے کام چھوڑ دی. جب گھر کچھ کما کر نہ لائے تو بیوی نے پیغام بھیجا کہا کہ بھائی بال بچے بھی ہیں آپ کے، ان کا بھی کچھ خیال کر. تو جواب دیا کہ میں نے جس کے ہاں مزدوری کی ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو اس کی اجرت دوں گا، تو تھوڑا صبر کر لیں. تو چند دن جب صبر کیا، اب جب گھر جانے لگے عبادت کے بعد، جنگلوں سے پہاڑوں سے، پہاڑوں کی غاروں سے ہو کر گھر جانے لگے، تو دن میں خیال آیا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جس کے یہاں مزدوری میں نے کی ہے وہ اجرت دے گا، تو اب اتنے دن ہو گئے میں گھر جا کر کیا جواب دوں گا. ابھی گھر نہیں پہنچے تھے کہ کوئی آدمی گھر آیا، اس نے ایک بوری آٹے کی اور ایک بکری بھنی ہوئی اور اس کے ساتھ جو دیگر ضروری سامان دودھ پانی وغیرہ تھا وہ دیا، اور جو کچھ اشرفیاں دیں. جب دے کر جانے لگے تو مائی صاحبہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو کہا کہ حبیب نے ہمارے ہاں اجرت کی تھی، تو جس کے ہاں اجرت کی تھی تو مالک نے یہ بھیجا ہے اور ساتھ پیغام دیا ہے کہ حبیب اگر اجرت زیادہ کرتا جائے گا تو ہم رزق بھی بڑھاتے جائیں گے. یہ کہہ کے چلے گئے. جب حبیب گھر آئے ڈرتے ڈرتے، تو جب دیکھا تو گھر میں بہت کچھ موجود ہے. پوچھا یہ کہاں سے آ گیا، تو بیگم نے کہا کہ بھائی آپ نے خود ہی تو کہا تھا جس کے یہاں میں نے اجرت کی ہے اس نے وعدہ کیا، یہ اسی نے بھیجا ہے اور اس نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ اجرت زیادہ کرو گے تو ہم آپ کی اور زیادہ ترقی کر دیں گے. تو یہ بات ہے کہ جب بندہ خلوص دل سے اس رب کے حضور اجرت کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں کرتا، اسی کو خیر الرازقین سمجھتا ہے، اسی کو هو الرزاق ذو القوۃ المتین سمجھتا ہے، اسی کو یرزق من یشاء بغیر حساب سمجھتا ہے، اسی کو من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب سمجھتا ہے، تو پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، یہ جو پیر صاحب کے آبا و اجداد تھے یہ بڑے بزرگ تھے. ان کی کتاب سے میں نے ایک بات اور دیکھی کہ سائے نے درخت سے کہا کہ تو مزے لیتا ہے، سورج کی روشنی لیتا ہے، دھوپ لیتا ہے، چاند کی چاندنی لیتا ہے، اور میں اس چیز سے محروم ہوں. تو درخت نے کہا سائے کو کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں، میں مستقل مزاج ہوں، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں، میں تیری طرح جو ہے نہیں ہوں کہ کبھی میں مشرق کی طرف ہوں کبھی مغرب کی طرف ہوں. یعنی جب سورج ادھر ہوتا ہے تو ادھر ہوتا ہے سایہ، اور سورج ادھر ہوتا ہے تو سایہ ادھر ہوتا ہے. کہا کہ تو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا، میری طرح اگر تو بھی ثابت قدمی کر لے اور قیام اپنے رب کے لیے کر لے تو تمہیں بھی یہ نعمتیں ملیں گی. اور پھر پیر صاحب نے فرمایا کہ سونی جو تھی نا وہ دن کو اپنے خاوند سے محبت کرتی اور رات کو مائی وال کا خیال رکھتی، تو اس لیے وہ ڈوب گئی. تو درخت نے سائے سے کہا اگر تو بھی یہ دو رنگی چال چھوڑ دے تو بھی رب تعالی کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے. تو بندے کو اشارہ ہے یہ کہ بندے اگر تو بھی اس ایک رب قدوس کو اپنا رب سمجھ لے اور باقی ساری شاید جو ہے اس کا وسیلہ سمجھ لے اور عارضی سمجھ لے، ان کو مستقل نہ سمجھ، تو رب تعالیٰ کی نعمتیں تمہیں بھی مل جائیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ خیر الرازقین، اس لیے اس کو خیر الرازقین کہا. اور رزق کمانا فوڈ نہیں ہے، رزق کا معنی ہے فائدہ مند چیز، جس میں آپ کا مکان یہ بھی رزق ہے کیونکہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، آپ کی سواری، آپ کی گاڑی، آپ کا گھوڑا، آپ کی کار، یہ بھی جو ہے آپ کا رزق ہے، آپ کا لباس، آپ کی خوراک، یہ رزق دنیاوی ہے. اور تلاوت قرآن مجید، ذکر اللہ، نماز، اور جو ہے یہ عبادات جو ہیں یہ دینی رزق ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے. تو جب ایک سانس اللہ کے ذکر میں گزارنا جب اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے تو آپ اللہ کے کلام کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس ذکر سے کم ہے؟ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب جو ان کی فتوحات مکیہ ہے جو بڑی جو ہے تصوف میں بڑا اعلی مقام ہے اس کا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ میں تھے تو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی, آپ نے فرمایا ابن عربی یہ کتاب لکھو, کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے, فرمایا یہ لکھو, اور وہ تھی فتوحات مکیہ, وہ آپ نے لکھی ہے. اس کے اندر آپ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کو اگر وہ صحیح طریقہ سے پڑھے تو اس کو چار فائدے ہوتے ہیں. قرآن مجید پڑھنے سے انسان کو چار فائدے ہوتے ہیں اگر وہ صحیح طرح پڑھے سے. کیسے؟ کہ جب قرآن مجید پڑھے اگر صحیح فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو دیکھ کر پڑھے, تو دیکھ کر پڑھنے سے اس کو ایک ثواب دیکھنے کا ملے گا. پھر جب پڑھے زبان سے خیال میں نہ پڑھے, جیسے بہت سارے لوگ خیال میں پڑھتے ہیں اور چار منٹ میں سپارہ ختم, ہاں جی, اور جو پندرہ منٹ میں چار سپارے ختم, چھ سپارے ختم. حالانکہ جو قاری اور حافظ ہے اگر وہ بھی زبان سے صحیح الفاظ کی ادائیگی میں پڑھے تو پندرہ بیس منٹ سے پہلے وہ بھی نہیں پڑھ سکتا, ہاں جی. اور ہماری کچھ بابیاں ہیں جو کیا چھ منٹ میں سپارہ ختم, ہاں جی, ان کو بیس سپارے دے دو تو پندرہ منٹ میں بیس سپارے پڑھ کیوں کریں گی؟ وہ کیا کرتے کہ وہ جیسے دماغ میں زبان نہ ہلے. تو ایسا نہیں. شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں جب قرآن پڑھو آنکھ سے دیکھ کر پڑھو, آنکھ کو ثواب ملے گا. زبان سے پڑھو, زبان آپ کی حرکت کرے, زبان ایک ایک لفظ کو پڑھے, زبان کا ثواب ملے گا. اور فرمایا پھر آپ انگلی رکھ کر پڑھیں تو اس انگلی کا ثواب ملے گا. کہ آپ نے انگلی کو رکھ کر پڑھا ہے تو فرمایا کہ آپ اس کو اس طرح سے کر کے پڑھیں, دیکھنے کا, سننے کا, انگلی رکھنے کا اور زبان سے پڑھنے کا, چار ثواب ملتے ہیں قرآن میں. تو اگر ایک سانس اگر اللہ کی عبادت میں گزرے تو ساری مخلوق کی عبادت سے افضل ہو. اگر قرآن مجید آپ پڑھے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں مطلوب حاصل نہیں ہے؟ اللہ کا کلام پڑھے اور دعا قبول نہ ہو, اللہ کا قرآن پڑھے اور شفا نہ ملے, اللہ کا قرآن پڑھے اور تشنگی باقی رہ جائے, اللہ کا کلام پڑھے اور کہیں جی کہ جو ہے پرابلم حل نہیں ہوتا. تو یہ کلام تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, ہمارے پڑھنے میں فرق آ گیا ہے. فرمایا لَيَدْخَلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ, اللہ انہیں ضرور ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند فرمائیں گے. یہ مدخل جو ہے ایسی جگہ داخل فرمائے گا, مدخل. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدخل سے مراد جنت کے سفید یاقوت کا بنا ہوا خیمہ ہے. اللہ تعالیٰ جب جنت میں مومن کو لے جائے گا تو سفید یاقوت کا خیمہ اس کو ملے گا جس کے اندر نہ قسم ہوگا نہ وسم ہوگا, یعنی قسم مین کہ وہ بدصورت نہیں ہوگا, دیکھتا ہی رہ جائے گا انسان, اتنا خوبصورت ہوگا. اور وسم کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا, جیسے آپ مکانوں میں عیب نکالتے ہیں, جی اس میں یہ عیب ہے, اس میں یہ خامی ہے. جنت کا وہ خیمہ جس میں مومن جائے گا, جس کو اللہ تعالیٰ جس مومن کو اس میں بھیجے گا وہ سفید یاقوت کا بنا ہوا ہوگا اور اس کے اندر کوئی قسم وسم نہیں ہوگا, یعنی کوئی عیب اور کوئی بدصورتی اس کی نہیں ہوگی. اور اتنا بڑا خیمہ ہوگا کہ اس کے 70,000 کواڑ ایک خیمے کے ہوں گے, 70,000 دروازہ اس خیمے کا. کواڑ کہتے ہیں وہ تاک جس کو بولتے ہو یا آپ دروازہ بولتے ہو. اگر دو دروازے ہوں، یہ دو کواڑ ہوں ایک دروازے کے، جیسے ہمارے گھروں میں دو کواڑ ہوتے ہیں تو پھر 35,000 دروازے ہو گئے، اور اگر ایک کواڑ ہو جیسے آج کل ہمارے گھروں کا ایک کواڑ ہوتا ہے تو پھر 70,000 دروازہ اس خیمے کو ہوگا. یہ ایک مومن کا خیمہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، جس کے لیے فرمایا اللہ یدخلنہم مدخلا یرضونہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بندے کو اس مومن کو ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، عبادت کوئی کیسے کر رہا ہے، نفل کیسے پڑھ رہا ہے، صدقہ کیسے دے رہا ہے، تلاوت کیسے کر رہا ہے، اور حلیم ہے، بڑا حوصلے والا ہے، تمہاری غلطیاں دیکھ کر تمہیں عذاب نہیں دیتا، کافر کی گالی سن کر اس کی پکڑ نہیں کرتا، اس کی نافرمانی کرنے والے کو عذاب نہیں دیتا، وہ حلیم ہے، علیم ہے، جانتا بھی ہے، حلیم ہے، وہ سخت، وہ جلدی بھی نہیں کرتا تمہیں عذاب دینے میں. ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور. فرمایا بات یہ ہے کہ یہ جو صحابہ ہجرت کر کے گئے ان پر ظلم ہوا، جب ظلم ہوا تو اب جب ان کا بدلہ لینے کا بدلہ آیا تو کچھ صحابہ نے اپنے ان ظلم کرنے والوں سے بدلہ دے لیا. تو فرمایا کہ جو شخص بدلہ لے ظالم سے جس نے ظلم کیا ہے، بمثل ما عوقب به، جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہے اتنا اگر اس نے بدلہ لے لیا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالی جل شانہ جو ہے وہ بھی یہی فرماتا ہے کہ جتنا کسی نے تم پر ظلم کیا ہے اتنا ہی تم اس سے بدلہ لو، زیادہ نہیں کرو. ثم بغی علیہ، اور جب بدلہ تم نے لیا اب دوبارہ پھر اس ظالم نے تمہارے اوپر ظلم کیا کہ تم نے اس سے بدلہ لیا، تو گویا دو ظلم ہو گئے نا، ایک جب کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کیے، ایک تو یہ ظلم ہو گیا، اب جب ان کا وقت، ان کو وقت ملا، ان کو طاقت ملی، ان کو جرت ہوئی، انہوں نے اس کا بدلہ لے لیا تو انہوں نے ایک بار ریٹالیشن کیا، اب اس نے کافروں نے دوبارہ ان پر ظلم کیا کہ انہوں نے ہم سے بدلہ کیوں لیا ہے، تو کافروں کے ظلم ڈبل ہو گئے نا. اللہ فرماتا ہے کہ جب دوبارہ تمہارے اوپر زیادتی کی جائے، لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تمہاری مدد پھر فرمائے گا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ، اللہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے، عفوٌ بہت معاف کرنے والا ہے، غفور بہت بخشنے والا ہے. اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی مالک حقیقی ہے، مختار حقیقی ہے، جب وہ بدلہ لے سکتا ہے، کافروں سے بدلہ لے سکتا ہے، اپنی گستاخی کا بدلہ لے سکتا ہے، تمہارے اوپر ظلم کرنے کا اللہ تعالیٰ بدلہ لے سکتا ہے اور وہ نہیں لیتا، تو فرماتا ہے تم بھی ان کو معاف کر دو. یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ تم بدلہ نہ لو، تم اس کو معاف کر دو. جیسا کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 40 میں ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فمن عفا، جس نے کسی بھائی کو معاف کر دیا، جس نے کسی ظالم کو معاف کر دیا اور اس سے بدلہ نہ لیا، وہ اصلاح، اور پھر اس کی اصلاح کی، اس کو سمجھایا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ اس کو اجر دے گا. اور وہ کون سا اجر دے گا؟ جیسا کہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ جو آدمی گناہ کرے اور پھر توبہ کر دے تو اللہ تعالی یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالی اس کے گناہ کو نیکی بنا دیتا ہے. کیا اس نے گناہ ہے، اس نے قتل کیا ہے، اس نے شراب پی ہے، اس نے شرک کیا ہے، اس نے بدی کی ہے، لیکن جب وہ اس گناہ پر نادم ہوتا ہے اور صحیح معافی مانگتا ہے، ایک تو ہے نا کہ گناہ معاف ہو جائے، یہ تو بڑی بات ہے، تو گناہ معاف ہونے کی بجائے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکی بنا دیتا ہے اور اس کے نام اعمال میں داخل کر دیتا ہے. تو اس میں اشارہ کیا ہے کہ جب کسی سے زیادتی ہو جائے تو جیسے اللہ معاف فرما دیتا ہے تم بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دو. یہ بہترین چیز ہے. ذالکہ ومن عاقبہ, جو بدلہ لے بمثل ما عوقب بہ, جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہے اتنا بدلہ لے, ثم بغی علیہ, اور پھر کافر اس پر ظلم کریں تو پھر اگر تم دوبارہ بدلہ نہیں لے سکتے ہو یا نہیں لیا, لَيَنصُرَنَّهُ اللہ, لینا چاہتے ہو تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ ان اللہ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ بخشنے والا ہے. تو تم بھی ایسا کرو, کسی سے بدلہ نہ لو, اس کو معاف کر دو. یہ مومن کے لیے بہترین چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بدلہ نہیں لیا. وہ آپ پر کیچڑ پھینکتے تھے, کانٹے پھینکتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے بدلہ نہیں دیا. وہ آپ سے دشمنی کرتے, جی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو کبائیں دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہی ہے کہ تم کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو, بدلہ بھی نہ لو اس سے, بلکہ اس کو معاف کر دو اور اس کی اصلاح کرو. جب تم بدلہ نہیں لو گے, اس کی اصلاح کرو گے, تو فرمایا کہ پھر وہ شخص تمہاری اس نیکی کو یاد رکھے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, اس کا اجر تم اللہ پر ہے, اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اتنا طاقتور ہے کہ وہ کفار کو ختم کر سکتا ہے, زبردستی ان کو مسلمان بنا سکتا ہے, اس کے اشارے سے سب مسلمان بن جائیں, اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں جو ہے تہس نہس کر دے. اس نے خود ارشاد فرمایا, ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار, یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصہ میں, وہ یولج النہار فی اللیل, اور دن کو لاتا ہے رات کے حصہ میں. ان اللہ سمیع بصیر, اور اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. جو اتنی طاقتور ذات ہے, اتنا بڑا دن, جو 12 گھنٹے کا دن ہے, ایک وقت آتا ہے کہ یہ 8 گھنٹے کا دن رہ جاتا ہے. تو اتنے بڑے دن کو 4 گھنٹے جو ہے کم کر کے رات کے حصے میں ڈال دیتا ہے, اور رات کبھی 12-14 گھنٹے کی ہوتی ہے, اس رات کو چھوٹا کر کے اس کا حصہ دن میں ڈال دیتا ہے. تو اتنے بڑے دن کو رات کے حصے میں ڈال دینا, دن کو چھوٹا کر دینا, یا رات بڑی ہے اس کو چھوٹا کر کے دن کے حصے میں ڈال دینا, یہ راتیں چھوٹی جاتی ہیں, کبھی بڑی ہو جاتی ہے, کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے, کبھی بڑا ہو جاتا ہے, یہ اس کی اتنی بڑی حکمت ہے. اور اگر تم چلے جاؤ نارتھ پول کی طرف, تو وہاں رات پوری ختم ہو جاتی ہے, دن ہی دن ہوتا ہے, یا دن پورا ختم ہو جاتا ہے, رات ہی رات ہوتی ہے. جو اللہ اتنا پاورفل ہے, جو اللہ اتنا طاقتور ہے, کیا وہ کفار سے بدلہ نہیں لے سکتا؟ جب وہ اتنا پاورفل ہونے کے باوجود وہ عفو ہے, معاف فرمانے والا ہے, وہ غفور ہے, تو تمہارے پاس تو طاقت نہیں. اگر تم معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کو پسند فرمائے گا. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ, اللہ سنتا ہے جو تم کہتے ہو, اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ وہی حق ہے, اسی کے پاس طاقت ہے. باطل خدا کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو بت ہیں, یہ جس کو ہندو پوجتے ہیں کہ یہ ایشور ہے, اور یہ جو ہے پربھو وربھو ہے, یہ فلاں ہے, یہ جمکان ہے, ان کو کہو کہ یہ رات کو دن میں ڈالیں, دن کو رات میں ڈالیں, یہ نہیں ڈال سکتے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نظام کو جو بدلتا ہے, وہ کیوں؟ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, وہ حق ہے, اس کے پاس سچی طاقت ہے, اس کے پاس سچی پاور ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ, اور جس کو لوگ پکارتے ہیں اور پوجتے ہیں, هُوَ الْبَاطِلُ, وہ جھوٹا ہے. تو جھوٹا جو ہے وہ رات اور دن کو نہیں بدل سکتا, وہ رات اور دن کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتا, اس کے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے. ہاں جی, رب تعالیٰ کے اندر طاقتیں ہیں کہ جیسے آپ جو ہے یہ جو اہل نجوم ہیں اور جو آسمانی ستاروں کا علوم رکھتے ہیں, ان سے پوچھو, انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ سال کے 360 دن ہیں نا, تو 360 مشرق ہے اور 360 مغرب ہے. ہر روز سورج جو ہے نئی جگہ سے نکلتا ہے اور ہر روز نئی جگہ غروب ہوتا ہے. کچھ تو ہمیں بھی نظر آتا ہے نا کہ سردیوں میں سورج ادھر سے نکلتا ہے, گرمیوں میں دیکھو تو آپ دو گز اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا. یہ تو موٹی مثال ہے نا, تو آپ کو دو جگہ سے نظر آتا ہے. اسی لیے قرآن میں بھی آیا نا رب المشرقین و رب المغربین. تو یہاں سوال آتا ہے کہ جی کہیں تو آتا ہے رب المشرق والمغرب, ایک مشرق ایک مغرب, کہیں آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین. تو علماء جواب دیتے ہیں کہ سردیوں میں سورج ادھر سے نکلتا ہے, گرمیوں سے ادھر سے نکلتا ہے, تو دو مشرق ہو گئے. اور گرمیوں میں سورج ادھر غروب ہوتا ہے, سردیوں میں ادھر غروب ہوتا ہے, تو مغربین ہو گئے. لیکن سوال ہوتا ہے کہ رب المشارق والمغارب بھی آتا ہے, جمع کا لفظ پلورل کا آتا ہے کہ کئی مشرق کئی مغرب ہیں. تو میں جیسے آج بات کر رہا ہوں کہ اہل نجوم نے لکھا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے, گہری نظر سے دیکھا جائے, تو سورج ہر روز نئی جگہ سے طلوع کرتا ہے, ہر روز نئی جگہ غروب ہوتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ 360 مشرق ہیں اور 360 مغرب ہیں, لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا. تو اس لیے یہ سارا کیوں ہے, نظام اللہ بدلتا ہے کہ وہ حق ہے. اور جن کی تم پوجتے ہو, جن کو کفار پوجتے ہیں, وہ باطل ہیں, یہ وہ نہیں کر سکتے. اور اللہ اس لیے کر سکتا ہے کہ ان اللہ هو العلی الکبیر, اللہ تعالی بڑی بلندی اور بڑھائی والا ہے, وہ کر سکتا ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. اب اللہ تعالی ایک اور مثال دیتا ہے کہ تم اللہ کی قدرتوں کو نہیں جانتے کہ وہ کتنا قادر مطلق ہے. تم کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان سے جو پانی اترتا ہے, ان اللہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے, فتصبح الارض مخضرہ, اور دیکھتے ہو کہ پوری زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. جیسے آج کل جو ہے کوئی درخت سبز نہیں ہے, پتے گرے پڑے ہیں ہر جگہ. آپ کسی ہائی وے پہ جاؤ, کسی پارک میں جاؤ, اور کسی باغ میں جاؤ, کہیں جاؤ تو ساری درخت خشک ہیں, پتے گرے پڑے ہیں, خشکی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس موسم کو بدلے گا, فتصبح الارض مخضرہ, دیکھو جگہ جگہ گھاس ہوگا, پتے نکل آئیں گے, پھل نکل آئیں گے, ہریالی ہر طرف ہو جائے گی اور سبز ہر طرف پھیل جائے گا. تو جیسے رب تعالی جل شانہ زمین کو جو مردہ پڑی تھی بارش سے اس کو زندہ فرما دیتا ہے, ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ تعالی خبردار ہے. اسی طرح اللہ تعالی مومنوں کے دلوں کو بھی اللہ تعالی قرآن کی آیات کے نزول کے ساتھ اور اپنی رحمتوں سے اس کو بھی ہرا بھرا کر دیتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ اللہ ہی کا ہے, یہ اور کسی اس کا کوئی اور مالک نہیں, یہ صرف اللہ کا ہے. اگر کوئی وقت کا بادشاہ چار دنوں کے لیے دھونس جمائے یہ میرا ہے, تو چار دنوں کے بعد اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. چار سال بھی نہیں نکلتے اس کے بعد دن کو تارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی, تو حکومتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں, اور ساری حکومتیں اور ساری چیز کس کے لیے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ جو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا ایک ہی مالک ہے, وہ اسی اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے. وان اللہ لہو الغنی الحمید, اور اللہ تعالی ہی بے نیاز ہے, سب خوبیوں کا مالک وہی ہے, وہی حمید ہے, وہی غنی ہے, ساری نعمتیں اسی کی ہیں. یہ تھا آج کا درس, اور آج ہم جو ہے اس کے تھوڑی سی بات جو ہے کریں گے کہ ہمارے حضرت صاحب قبلہ نے بھی ہمیں یہ فرمایا, حکم دیا کہ پیر صاحب کا تھوڑا ذکر کریں. پیر صاحب کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے, وہ قادری سلسلہ سے ہے اور نقشبندی سلسلہ سے, دو سلسلے ان کے پاس تھے. قادری سلسلے میں وہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کے سلسلے سے منسلک ہیں, اور شیخ سیف الدین جو حضرت کے صاحبزادے تھے ان سے ان کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے, اور پھر سید عبد القادر جیلانی آخرین جو جھنگ میں جن کا ہمارے گاؤں سے دو میل دور جن کا مزار شریف ہے, سید عبد القادر آخرین, ان سے بیعت ہے ان کے جد اعلی کی شیخ محمد بقا رحمت اللہ تعالی علیہ کی. اور دوسرا سلسلہ جو ان کا ہے وہ نقشبندی سلسلہ ہے، جو خواجہ عبید اللہ احرار سے ہوتا ہوا، خواجہ باقی باللہ سے ہوتا ہوا، اور جو سرحند شریف کے جو بزرگ تھے ان سے ہوتا ہوا، شیخ احمد مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے ہوتا ہوا، ان کا سلسلہ جو ہے نقشبندی سلسلہ بھی ان کے پاس ہے. خواجہ محمد بکار رحمت اللہ علیہ جو جد اعلیٰ ہیں پیر صاحب پگارا کے، ان کا نام خواجہ محمد بکا تھا. وہ بچپن سے ہی خواجہ محمد مخدوم محمد اسماعیل کے مرید تھے. تو کافی دن ان کی خدمت میں رہے، تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھیں جی وہ بزرگوں کی کتنی نظر ہوتی ہے، آپ کا حصہ کسی اور بزرگ کے پاس ہے. تو فرمانے لگے کہ پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا بڑا آسان ہے، جو بزرگ مردے کو زندہ کر کے آپ کے سامنے کھڑا کر دے، سمجھ لینا کہ یہی کتب وقت ہے اور تیرا حصہ اسی کے پاس ہے.
سبحان اللہ.
نشانی بتا دی شیخ صاحب نے، شیخ مخدوم محمد اسماعیل نے نشانی بتا دی کہ یہ نشانی ہے کہ جو مردے کو زندہ کر دے آپ کے سامنے، سمجھنا کہ یہی کتب وقت ہے اور یہی آپ کا شیخ ہے. کچھ عرصے کے بعد شیخ خواجہ عبد القادر آخرین، جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی کی اولاد سے تھے، گیارہویں پشت سے، وہ آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی زیارت کے لیے. سکھر میں منہ مبارک تھا، تو وہ زیارت کے لیے آئے. تو یہ چونکہ شاہ صاحب جو تھے سید محمد بکا صاحب، یہ بڑی محبت کرتے تھے بزرگوں سے، تو ان کو پتہ چلا بزرگ آئے ہیں، تو یہ ان سے ملنے کے لیے گئے. پھر ان کو گھر لائے، ان کی خدمت کی، گھر بٹھایا. تو مچھلی بازار سے لی، اس کو کاٹا، اس کو مسالہ لگایا، اس کو تیل میں بنا، جیسے مچھلی پکائی جاتی ہے، پکا کر تو اس میں برتن میں بند کر کے ڈھاک کے پیر صاحب کے سامنے رکھی. تو حضرت سے عرض کی، حضور آپ کھائیے، ہاتھ دھلائے. جب حضرت نے ڈھکنا اٹھایا تو فرمایا سید بکا صاحب یہ تو یہ کیا لائے، یہ تو زندہ ہے. کہا حضور میں نے تو پکائی ہے، یہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے، میں تو پکا کر لایا. آپ نے فرمایا یہ تو زندہ ہے. مچھلی تڑپی اور برتن سے باہر جا کر زمین پر جا پڑی، پکی ہوئی مچھلی، کاٹی ہوئی مچھلی. جب حضرت محمد بکا صاحب نے دیکھا، کہا حضرت مجھے پتا چل گیا کہ یہ کیوں زندہ ہوئی ہے. قدموں میں گر گئے، آپ سے بیعت کی، اور پھر آپ کے ساتھ جنگ گئے، جہاں جہلم اور چناب ملتے ہیں اس علاقے میں گئے. وہ ہمارے گھر سے بالکل 2 میل کے فاصلے پر وہ ان کا مزار شریف ہے، وہاں گئے، وہاں رہے. اور پھر جب واپس آئے تو کچھ دنوں کے بعد پھر شیخ کی محبت نے ستایا. تو شیخ صاحب نے حضرت عبد القادر آخرین نے فرمایا تھا کہ بیٹا جب واپس آؤ نا تو روڑی سندھ میں ایک جگہ ہے، شہر ہے، روڑی سے ہمارے لیے کچھ مسواک لے کے آنا، ہو سکتا وہاں کوئی درخت ایسے ہوں جو حضرت کو پسند ہوتے ہوں، یہ تو سندھ والے آدمی بہتر جانتے ہیں. تو جب شیخ صاحب آئے گھر تو دل چاہا کہ اب میں واپس جاؤں شیخ کے پاس. تو روڑی سے 7 میل آگے کر چکے، جب چلے گئے پیدل 7 میل، اب خیال آیا کہ مجھے تو شیخ نے کہا تھا کہ مسواک لے کے آنا، تو واپس آئے مسواک لینے کے لیے. کیسے واپس آئے؟ ایسے نہیں مڑ کر آئے کہ پیر خانے کو پشت ہو جائے، منہ ادھر رہا اور پیچھے پشت کے بعد پیچھے چل رہے ہیں. 7 میل کا سفر ایسے کیا کہ میرے شیخ کو پشت نہ ہو جائے. سمجھ آئی نا؟ آج ہمارے بھی شیخ ہیں، ہر آدمی کی شیخ ہیں، تو ہم پرکھتے ہیں شیخ کو اور شیخ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات دل میں لاتے ہیں. تو جیسے ہم ہیں نا، پھر ہمیں شیخ بھی ایسے ملتے ہیں یا وہ فیض بھی ایسے دیتے ہیں. ورنہ جو فیض آتا ہے، فیض پیچھے سے آ رہا ہے. اپنا شیخ جیسا بھی ہے، یہ ایک پاور فل شیخ ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے آپ ایک جو گاڑی ہے، اس کا ایک انجن، مضبوط انجن جو اس کو چلا رہا ہے، اس کے پیچھے آپ فرسٹ کلاس کا ڈبہ لگا دیں، سیکنڈ کا لگا دیں، تھرڈ کا لگا دیں، مال گاڑی کا ڈبہ لگا دیں، کوئی کچرے والا ڈبہ لگا دیں، تو جہاں انجن جائے گا وہاں وہ سارے ڈبے پہنچیں گے. اور فرسٹ کلاس کا ڈبہ بھی وہیں پہنچے گا، سیکنڈ کا بھی، تھرڈ کا بھی، اور کچرے والا ڈبہ بھی وہیں پہنچے گا. شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان جو کنڈی ہے اور کڑی ہے یہ مضبوط ہونی چاہیے. تو ہمارے جو انجن ہے جو اس سلسلے کو کھینچ رہا ہے، وہ اس کو آپ سرکار دو عالم علیہ السلام سے تشبیہ دے لیں، یا حضرت امیر علی المرتضیٰ سمجھ لیں، یا سرکار غوث اعظم سمجھ لیں، یہ سارے جو ہے ہمیں کھینچنے والے بزرگ جو ہیں وہ. لیکن اگر کڑی مضبوط ہے تو جہاں حضرت ہوں گے وہاں ہم بھی ہوں گے. اگرچہ ہمارا شیخ جو ہے آپ کی اور میری نظروں میں اگرچہ وہ کمزور ہے، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ یہ بزرگ کمزور نہیں ہوتے، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے راز دیے ہوتے ہیں، یہ بڑی ہمت کے مالک ہوتے ہیں، ان کو ایسے خلافت نہیں مل جاتی، ان کو رازدار بنایا جاتا ہے. لیکن یہ جس طرح کے لوگ ان کے سامنے آتے ہیں اسی طرح سے یہ خود ہو جاتے ہیں، ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے برتن ایسے نہیں ہیں جو اتنے علوم کے متحمل ہو سکے، ہمارے ذہن اتنے پختہ نہیں ہیں جو اتنی بڑی باتوں کو سمجھ سکیں. اس لیے ہمیں صرف جو ہے ان سے جتنا ہم دامن پھیلائیں گے اتنا ہماری جھولی میں پڑے گا. تو پیر صاحب پگارا جو تھے، ان کے جو بزرگ تھے، یہ بڑے کامل شیخ گزرے ہیں. اب میں نے جمعہ پر عرض کیا تھا کہ پانچویں صدی ہجری میں ان کے فور فادر جو تھے، شیخ علی مکی ہاشمی، جو جہاد کی غرض سے سندھ میں آئے، اور وہ راجہ جو ظالم تھا، ہر گناہ اس کے اندر موجود تھا، ہر عیب تھا، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی تھی، کسی مسلمان کا مال اور جان محفوظ نہیں ہوتا تھا، تو یہ وہاں سے آئے، جہاد کر کو سندھو کو قتل کیا، اس کی ریاست پر قبضہ کیا، پورا علاقہ مسلمان ہوا، وہاں شادی کی، آپ نے چار بچے پیدا ہوئے، اور ان میں سے ایک جو سید محمد شاہ صاحب تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے بیٹے جو شاہ صدر تھے، ان کی زیارت کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جاتے ملنے کے لیے. اب دیکھیں کتنی پاور ان کے اندر ہے، کتنے بڑے بزرگ تھے وہ، کہ خواجہ صاحب جیسا انسان ان کی زیارت کے لیے جا رہا. اور جیسا میں نے جمعہ پہ عرض کیا کہ صفی شہباز قلندر، وہ ہستی کہ جب آپ سیون شریف آئے تو پورا ہندو تھا سیون شریف، اور وہاں جو تھی بڑے گناہ کے بازار تھے، بڑی طوائفیں وہاں رہتی تھی، لوگ شرابے پی کر جو ہے ناچ گانا اور گناہ ہوتے تھے وہاں. جس رات آپ سیون شریف آئے ہیں اس رات کو کوئی شخص کوئی گناہ نہیں کر سکا. سبحان اللہ، ان سے قوت مردمی شہوت بالکل سلب کر لی حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے. آپ کی اتنی روحانی قوت تھی کہ کوئی آدمی گناہ نہیں کر سکا. اللہ کے ولی کی یہ طاقت ہوتی، یہ قوت ہوتی ہے. تو اس لیے اگر شیخ بھی کامل ہو اور اس کی نظر ہو تو مرید کوئی گناہ نہیں کر سکتا. میاں شیر مصعب شرقپوری رحمت اللہ علیہ، یہ کل کی بات ہے، ابھی وہ فوت ہوئے ہیں، اپنے وقت کے کتب تھے. ان کا مرید جو تھا، اس کو کوئی غلط عادت تھی، اور جب وہ جاتا کسی محلے میں تو دیکھتا کہ اس عورت کا خاوند سکھ جو ہے وہ دروازے پر بیٹھا ہے، کبھی وہ چھت پر بیٹھا ہے، کبھی وہ کہیں بیٹھا ہے. عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند دوسرے شہر گیا ہوا ہے، لیکن جب یہ آدمی جاتا ہے تو وہ جو ہے چھت پر کبھی بیٹھا، کبھی دروازے پر بیٹھا ہے. تو جب یہ مرید حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، کچھ تو اس کی طرح منہ نہیں کیا، حالانکہ وہ بڑے سخت تھے، لیکن کہا کہ ہمارے مریدوں کو بھی خیال نہیں آتا، کب تک ہمیں سکھ بناتے رہو گے؟ اندازہ لگائی، کب تک ہمیں سکھ بناتے رہو گے؟ یعنی شیخ کی میں بتا رہا ہوں کہ اتنی قوت ہوتی ہے، ایسے وہ بزرگ ہوتے ہیں، اتنے کامل ولی ہوتے ہیں. اور یہ تو سادات کرام،
جو حضرت غوث پاک کی اولاد سے ہیں، جو حضرت امام علی مقام امام حسین کی اولاد سے ہیں، حضرت علی کی اولاد سے ہیں، اتنے بڑے بزرگ، اور ان کے تو باقاعدہ تاج تھے. یہ جو تھے نا، یہ پیر صاحب پگارا، ان کا لقب، ان کا نام تھا شاہ بردان شاہ، اور ان کا عرف تھا سکندر علی، اس لیے ان کے مرید سکندری کہلاتے ہیں، سکندری. اور ان کا جو لقب تھا وہ چھٹ دھنی، سندھی میں چھٹ دھنی کہتے ہیں کہ صاحب تاج. جیسے آپ نے اگر اسپین کی تاریخ پڑھی ہو، جب محمد بن، جب طارق بن زیاد، اس نے جب اسپین فتح کیا تو گاتھ قبیلے کی حکومت اس پر رہی ہے. طارق بن زیاد نے جب وہ علاقہ فتح کیا تو 25 اس دور میں یہ روایت تھا کہ ہر بادشاہ کا تاج نیا بنتا تھا، تو 25 سونے کے تاج طارق بن زیاد کے قدموں میں تھے، گویا کہ ہر بادشاہ کا تاج ہوتا تھا. تو اسی طرح یہ جو پگارا پیرا پگارا ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک لقب تھا، تو ان کا لقب تھا چھٹ دھنی یعنی صاحب تاج. یہ جن کو آپ ٹی وی پر دیکھتے تھے، یہ ایسے بزرگ تھے. اور ان کی بڑا ان کا جو تھے ایک روب تھا، ان پر بھی بڑا ظلم و ستم ہوا ہے. یہ جو الہی بخش سومرو جب وزیر اعلی بنا ہے سندھ کا، اس نے کتنے ظلم کیے پیر صاحب اور ان کے حروں پر، ہاں جی، بھٹو صاحب کے کہنے پر، اور جو ہے یہ بڑا ظلم و ستم ان پر ہوا، لیکن انہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی. سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم فرد ہیں، بڑے عظیم گدی ہے، اور کتنی صدیاں، پانچویں صدی سے لے کر اب 14ویں 15ویں صدی جا رہی ہے، 900 سال سے یہ خاندان وہاں جو ہے رشد و ہدایت کا کام کر رہا ہے. اور ان کے والد جو تھے سید صبغت اللہ شاہ صاحب، ان کو 10 سال پہلے جیل میں رکھا گیا، انگریز نے رکھا جیل میں، اور پھر جب یہ 1355 میں رہا ہو کر آئے، اور جو ہے اس وقت پیر صاحب کی عمر تھوڑی تھی، یہ بھی 2.5 سال کے تھے جب والد گرفتار ہوئے، پیر صاحب پگارا، اور جب 13 سال کے تھے تو ان کو جو ہے نا، ان کے والد گرفتار ہوئے. دوبارہ جب گرفتار ہوئے تو حیدرآباد میں ان کو پھانسی کے آرڈر ہوئے، اور جب پھانسی دی گئی تو لاش بھی نہیں دی گئی، قبر کا بھی نہیں پتا کہاں. اور یہ اتنے کامل شیخ تھے سید صبغت اللہ شاہ صاحب، پیر صبغت اللہ شاہ ثانی شہید، ان کا نام تھا پگ دھنی، یہ صاحب دستار تھے، یعنی دستار جو پگ دھنی ان کو، ان کے پاس خصوصی ایک دستار ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے سلسلے چلتی آ رہی. ان کے والد سید شاہ مردان شاہ اول، یہ مردان شاہ ثانی تھے پیر پگارا، اور جو ان کے دادا تھے ان کا نام تھا شاہ مردان شاہ اول، ان کا لقب تھا کوٹ دھنی. انہوں نے جب انگریز نے حملے کیے اور دیواریں مسمار ہوئی تو انہوں نے ایک نئی حویلی بنائی تھی، اپنی چار دیواری بنائی تھی، تو ان کی وجہ سے ان کو کوٹ دھنی کہتے تھے. ان کے والد تھے سید محمد حزب اللہ شاہ، ان کا نام تھا تخت دھنی. انہوں نے سنگ مرمر کا تخت بنوایا تھا جس پر وہ بیٹھتے تھے، تو ان کو تخت دھنی کہتے تھے. اور یہ جو تھے ان کے دور میں 1843 میں انگریز نے سندھ پر قبضہ کیا، اور سید محمد حزب اللہ شاہ کو جو انہوں نے لقب دیا، انگریز نے بہت بڑا لقب دیا ان کو کہ یہ سب سے بڑے عالم ہیں. اگرچہ آپ نے وہ ایکسپٹ کر لیا، لیکن آپ انگریز کی چال کو سمجھتے تھے، اور حروں کو آپ نے قابو میں رکھا کہ حروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. حر آپ حر سنتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حر کا نام کیسے شروع ہوا، یہ بھی آپ کو ایک مہم ہم بتا دیتے ہیں. ان کے والد جو تھے سید امیر حزب اللہ صاحب کے، ان کا نام تھا سید علی گوہر. سید علی گوہر یہ تھے بنگلہ دھنی، انہوں نے بنگلہ اپنا کوٹھی نہیں بنوائی جہاں رہنے کی، ان کو بنگلہ دھنی کہتے تھے. ان کے ایک خلیفہ تھے خلیفہ نبی بخش، انہوں نے مشورہ دیا حضرت کے مریدوں کو، کہا کہ چونکہ خاندان پگارا بہت بڑھ گیا ہے پورے سندھ میں ان کی ایک قسم کی حکومت تھی، سید گوہر شاہ صاحب جو تھے ان کے ایک بھائی تھے جن کا سید یاسین جن کا نام تھا، انہوں نے جھگڑا کیا، حیدرآباد میں مقدمہ بھی کیا کہ مجھے خلافت دی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ تم جھگڑا نہیں کرو، ہم تمہیں کچھ تبرکات دیتے ہیں، تم اپنی علیحدہ گدی بنا لو، تو انہوں نے ان کو جھنڈا دیا جو احمد شاہ ابدالی کے پوتے جو کابل کے بادشاہ تھے انہوں نے جو جھنڈا بنا کر اس دربار پر پیش کیا تھا وہ تبرکات میں تھا، تو وہ جھنڈا آپ نے دیکھا، وہ جھنڈے والے مشہور ہیں لاڑکانہ میں ان کی گدی ہے، تو ان کو وہ جھنڈا دیا، تو چونکہ خاندان بہت پھیل چکا تھا تو ان کے خلیفہ غلام نبی صاحب نے حروں کو مشورہ دیا مریدوں کو کہ تم ہر ایک کی عزت بجا طور پر نہیں کر سکتے جیسی کرنی چاہیے، تم سب کی عزت کرو لیکن جان نثاری کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے جو وقت کا سجادہ نشین ہے اس کے لیے اپنی جان کو وقف کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ فرق کر دیا کہ دوسرے تمام سجادگان کی اور تمام پیروں کی ہم عزت کریں گے، جیسے وہ کہیں گے ایسا کریں گے، لیکن جان قربان کرنے کا وقت آیا تو ہم سجادہ نشین کے حکم پر جان قربان کریں گے۔ ان کو کہا گیا کہ یہ فرقی ہے، یعنی فرقی لوگ جنہوں نے یہ فرق کر دیا، اور جنہوں نے اس بات کو نہ مانا کہ ہم سب کو برابر مانیں گے ان کو سالم کہتے تھے۔ تو جب یہ فرقی لوگ جو تھے انہوں نے چونکہ امام علی مقام کو جو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا جس کا نام حر تھا، حر تھا، اس نے یزید کی فوج کو خیر باد کہہ کر امام علی مقام پر جان قربان کی، تو اس کا نام حر تھا، آپ نے اس کو حر کر کے بلایا، تو انہوں نے کہا ہم بھی اپنے پیر پر جان قربان کریں گے، اس لیے فرقی حر کہلائے۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب سالم گروپ نے دیکھا کہ یہ حر ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو انہوں نے بھی حر کہلا کر پیروں پر جان نثار کرنا جو ہے یہ اس کا عہد کر لیا، اور پھر یہ عالم ہوا کہ انگریز جو برطانیہ کی بہت بڑی طاقت تھی اس وقت، اس کے ناک میں دم کیا اگر تو ان حروں نے کیا جو پیر صاحب کے حکم پر انہوں نے اپنی ملک کی حفاظت کی، سرحدوں کی حفاظت کی، انڈیا سے بھی برطانیہ سے بھی، اور اس وقت کی جو کانگریس پارٹی تھی جو چاہتی تھی کہ یہ گدی تباہ و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، اور انہوں نے بڑی سازش کی، لیکن محمد علی جناح جو تھے وہ ان کے وکیل تھے، ان کے سید صبغت اللہ شاہ صاحب کے اور دوسروں کے، تو جن کی وجہ سے یہ چیز بچتی چلی آئی۔ تو سید علی گوہر شاہ، ان کے والد سید محمد صبغت اللہ شاہ ہے، ہاں جی، جن کو سب سے پہلے پیرا پگارا کہتے ہیں، جن کا نام، جن کا لقب تجر دھنی تھا، یہ پہلا پیر پگارا کا نام جو ہے یہ سید صبغت اللہ شاہ، جو چھٹے دادا ہے اس موجودہ پیر پگارا کے، جو وصال فرما گئے، پیر پگارا وہاں سے لفظ شروع ہوا۔ اس سے پہلے جو ان کے والد تھے جن کا نام سید محمد راشد تھا، ان کا لقب تھا روزہ دھنی، یعنی جیسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، اسی طرح یہ سید محمد راشد شاہ صاحب جو تھے یہ بھی رمضان میں والدہ کو دودھ نہیں پیتے تھے، اس لیے ان کو روزہ دھنی کہا گیا۔ اور ان کے والد سید محمد بکا شاہ صاحب، جن کا نام، جن کا لقب پٹ دھنی تھا، جن کا ذکر ہم کر رہا ہے کہ یہ جو سید عبد القادر آخرین ان کے مرید تھے جنہوں نے مچھلی زندہ دیکھی اور ان کے مرید ہو کر قادری سلسلے کو چلایا، تو یہ دو سلسلے کے ساتھ ہیں۔ تو یہ پورا شجرہ میرے پاس ہے جو حضرت پیر صاحب پگارا سے لے کر یہ حضرت امام علی مقام سے ہوتا ہوا حضرت علی المرتضیٰ تک یہ پہنچتا ہے، 42 سلسلے جا کر وہاں پہنچتے ہیں، 42 سلسلے۔ تو سندھ کا تمام علاقہ جو ہے یہ ان سے فیضیاب ہے، اور خاندان راشدیہ، عالیہ راشدیہ، پیران پگارا کے نام سے یہ مشہور ہے، یہ راجستھان، رحیم یار خان، پنجاب، افغانستان، یہ سارے ان کے مرید ہیں۔ بلکہ افغانستان سے ایک پٹھان نے خواب دیکھا کہ میں بیعت کر رہا ہوں پیر صاحب کے دادا سے، تو جب خواب دیکھا تو پوچھتے پوچھتے یہاں سندھ میں آ گئے، پیر پیر آپ پگارا کے مزار پر یہاں پہنچے اور آ کر کہا، حضرت جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں ہو سکتا غلطی لگی ہو، کوئی اور دیکھا ہوگا آپ. تو وہ خان صاحب کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ، تین قسمیں کھائیں، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، میں نے آپ کو ہی دیکھا. آپ نے ان کو مرید نہ کیا پہلے دن، دوسرے دن بلایا، پھر سمجھایا. اس نے جب کہا کہ نہیں میں نے آپ کو ہی دیکھا ہے، پھر آپ نے بیعت کیا. بیعت کیا اور وہ ذائق بتائے، جب دوسرے دن ملا تو فرمایا کہ کیا دیکھتے ہو تم، کیسے تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو؟ تو خان صاحب نے بتایا میں ایسا دیکھتا ہوں کہ آپ آگ ہیں اور میں ایندھن ہوں، میں لکڑی کی طرح جل رہا ہوں اور آپ آگ ہیں جو مجھے جلا رہی ہے، میں یہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور میں لکڑی سے پھر آگ بن گیا ہوں جل کر. فرمایا یہ فنا فی شیخ کا مقام ہے، جو پہلے دن ہی تو نے پا لیا یہ فنا فی شیخ کا مقام ہے. فرمایا جاؤ. پھر دوسرا دن گئے، جب دوسرے دن آئے تو پھر آپ نے پوچھا اب کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا ہما محمد است، مجھے ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہا ہے، میں جہاں بھی میری نگاہ پڑتی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نظر آتے ہیں. اور میں جب کتاب دیکھتا ہوں شاہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کا فتویٰ جو ہے میں نے پڑھا، شیخ ابو العباس تنجی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ہم اس وقت تک کسی اپنے خلیفہ کو، کسی مرید کو اس وقت تک خلافت نہیں دیتے جب تک کہ اس کا یہ مقام نہ ہو جائے کہ وہ عرش کرسی لو محفوظ لا مکان، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، پورے ساتوں سمندر، جہاں وہ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لے، اس وقت تک ہم کسی کو خلافت نہیں دیتے. یہ کامل شیخ کی بات ہے کہ جہاں بھی وہ نظر اٹھاتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نظر آتے ہیں. اور علماء نے لکھا، میں آپ کو آج یہ مسئلہ بھی بتا دوں، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے، ان بچاروں کے عقل ہی چھوٹے ہیں، نہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں نہ ان کے اندر عقل ہے. شیخ ابو العباس تنجی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر اتنا بڑا ہے کہ جس سے پورے جہان کو گھیرا ہوا ہے. اس لیے تو جہاں آپ نظر اٹھائیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. عرش کو دیکھو، کرسی کو دیکھو، لا مکان کو دیکھو، لو محفوظ کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، جنگلوں کو دیکھو، آپ کا اتنا بڑا جسم اقدس ہے، کیونکہ ساری کائنات آپ کے نور سے ہے، تو آپ کے جسم نے ساری کائنات کو گھیرا ہوا. تو جب وہ پردہ آنکھوں سے اتارتے ہیں، شیخ ابو العباس تنجی فرماتے ہیں فتاوی الحاوی میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ وہ فرماتے ہیں ہم اس وقت تک کسی کو خلافت نہیں دیتے جب تک کہ اس کا یہ عالم نہ ہو جائے کہ وہ ہر جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے. تو انہوں نے جب خان صاحب سے پوچھا اب کیا، ہما محمد است، مجھے ہر جگہ حضور کا جسم نظر آ رہا ہے، مجھے ہر جگہ حضور نظر آ رہے. فرمایا جاؤ. گئے، فرمایا یہ فنافر رسول کا مقام ہے، یہ فنافر رسول کا مقام ہے. فنافی شیخ پہلے درجہ ہے، یہ فنافر رسول ہے، یہ فنافر رسول کا درجہ ہے. تیسرے دن جب آئے تو پوچھا اب کیا دیکھا، تو خان صاحب نے فرمایا ہر جا کے میں بینم ہما اوست، اب مجھے ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے. فرمایا یہ فناف اللہ کا درجہ ہے، یہ فناف اللہ کا درجہ ہے. تو اب کہا خان صاحب اب آپ کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کندھار جائیے اور جس کو مرضی تلقین کریے، آپ کا کام ہو گیا ہے. تو جب اتنا شیخ کامل ہو جی، اور وہ بھی کس کو، جو وہاں سے جس کو بھیجا گیا ہے، جس نے دیکھا ہے کہ میں کس شیخ سے مرید ہو رہا ہوں. پہلے کچھ ہوتا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ مارہرہ مطارہ جاتے ہیں تو وہاں کتنے مرید تھے جو بیسوں سال سے وظائف پڑھ رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت جاتے ہیں، شاہ آل رسول مارہر بھی رحمت اللہ علیہ نے آتے ہی اعلیٰ حضرت کو خلافت دے دی. تو کچھ مریدوں نے جو خلافت کے خواہش مند ہوتے ہیں اور ان کو نہیں ملتی، ان کا حضرت یہ بچہ کل آیا ہے اور کل آتے ہی اور ہم نے ان کو خلافت دے دی، اور ہم اتنے دنوں سے یہاں رگڑائی کر رہے ہیں، گسائی کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں. فرمایا یہ تیار ہو کر آئے تھے،
سبحان اللہ،
ان کو صرف نسبت کی ضرورت تھی.
سبحان اللہ.
اب کیا تمہیں کیا پتا کہ احمد رضا کون ہے؟ قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے اے آل رسول کیا لایا دنیا سے، تو میرے پاس اور کچھ نہیں، میں احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا اے اللہ میں تیرے دربار میں یہ لایا. یہ شاہ یہ شاہ آل رسول مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں ہمارے شیخ کے بارے میں، ہمارے شیخ کے بارے میں ہماری نسبت اتنی بلند ہے کہ ہم بھی قادری ہیں، یہ بھی بزرگ قادری. دیکھو آج ان کے وصال پر ہمیں اور ہمارے پیر خانے کو بڑا دکھ ہوا ہے. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیر بھائی کی کتنی قدر و منزلت ہے. پیر صاحب پگارا کے دادا جو ہیں انہوں نے ایک سفر پر تھے تو کسی مرید نے اپنے پیر بھائی کو بلایا اور اس کا پورا نام نہیں دیا. یہ نہیں کہ ٹیڑھا کر کے فتح ممتاز فتو بلایا، ایسی بات نہیں ہے، پورا نام نہیں لیا، جیسے آدھا نام لے لیا. ہاں جی ہاں جی، جیسے خان صاحب تشریف فرما ہے مثال کے طور پر کہا سلیم ادھر آئیں یار، تو آپ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے محمد سلیم خان. آپ ناراض ہوئے، فرمایا کہ تمہیں پیر بھائی کا ادب نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کہ پیر بھائی کا کیا ادب ہے، تمہیں چاہیے کہ تمہیں پورا نام ان کا لینا چاہیے تھا کہ تمہارا پیر بھائی ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، تمہارے سلسلے میں داخل ہے. تو ہمیں جو ہے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نسبت کتنی بڑی چیز ہے، یہ تعلق کتنا گہرا ہے کہ آپ ایک شیخ کے ساتھ منسلک ہیں. یہ منزلیں ہیں، جیسے ایک شیخ کے پیر بھائیوں کی منزل ہے، اسی طرح ایک اہل سنت کی منزل ہے، ایک مسلمان کی منزل ہے. یہ ساری بڑی با ادب ہیں. ایک مسلمان کے ساتھ محبت انسان کو کتنی ہونی چاہیے، پیر بھائی کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک ساتھ محبت ہو جو پیر بھائی نہیں ہے اس کو آپ سلام بھی الٹے ہاتھ سے لو، ایسی بات نہیں ہے. یہ جب آپ کو طریقت جو ہے یہ سارے ادب سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان کا ادب کیسے کرنا ہے، ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، بھائی کا ادب کیسے کرنا ہے، ایک طالب علم کا ادب کیسے کرنا ہے، ایک عام انسان کا ادب کیسے کرنا ہے، ایک کافر سے گفتگو کیسے کرنی ہے، یہ تو طریقہ سکھاتا ہے گفتگو اور اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سکھاتا ہے یہ سارا. بہرحال کہنے کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں، ہم آلریڈی بہت ٹائم گزار چکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے سلسلہ عالیہ کو بھی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی جو ہے ان بزرگوں کی طرح ان کو فیوز و برکات سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبر تكبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على حبيبنا شفينا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.